أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج جب ہم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 22ویں برسی کا انعقاد کر رہے ہیں تو دو مناسبتیں بڑی اہم آج کی اس مناسبت کے ساتھ شامل ہیں. پہلی مناسبت اول رجب ہے، مولا علی کا مہینہ، عبادتوں اور ریاضتوں کے آغاز کا مہینہ، برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں کا تمہیدی مہینہ، جو ماہ رمضان تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے رجب اور شعبان سے گزرنا ہوگا. اور رجب اور شعبان سال کے مہینوں کا گزر نہیں ہے بلکہ معنویت اور روحانیت کا ایک سفر ہے. نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ماہ رمضان سے استفادہ کرے تو اسے رجب سے تیاری کرنا ہوگی. شیطان جو ماہ رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے وہ شاید ان لوگوں کا باندھا جاتا ہے کہ جو رجب سے اس کے باندھنے کا خیال رکھتے ہو. اور شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کے لیے تمہید قرار پاتا ہے. نبی ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. گویا کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے علی اور نبی کے رستے سے ہی اللہ تک پہنچنا ہوگا. اس سال جب ہم امام خمینی کو یاد کر رہے ہیں، اس بت شکن کو، اس بوئے حیدری کو، اس خوئے حسینی کو جو یاد کرنے کے لیے جمع ہے، تو ماہ رجب کا آغاز ہے. آج تہران میں تقریباً 30 لاکھ کا اجتماع، جس میں رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے وہ ہدایت پسندانہ اور ہدایت عطا کرنے والا خطاب ارشاد فرمایا. میری آج کے اس بیان میں کوشش ہے کہ رہبر کے آج کے خطاب سے بھی کچھ استفادہ آپ کے سامنے بیان کروں. دوسری مناسبت جو اس سال امام خمینی کی برسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور ایک سے اس سے ملی ہوئی ہے، وہ مناسبت ہے امام خمینی کی پیشگوئی، امام کی تمنا، امام کی آرزو، امام کی وہ خواہش کہ جسے بیداری امت کہا جاتا ہے. آج مصر بیدار ہو رہا ہے، آج یمن بیدار ہو رہا ہے، آج لیبیا بیدار ہو رہا ہے، آج بحرین اپنے حقوق کی بحالی کی بات کر رہا ہے. اور نہ صرف مسلم ممالک بیدار ہو رہے ہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی احتجاج اور دھرنے شروع ہو چکے ہیں. بعض مسیحی ممالک کے اندر بھی اس کے بڑے شہر کے بڑے چاراہ پر لوگ اپنے حقوق کی بحالی کی بات کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ امام خمینی کی پیشگوئی تھی، یہ امام کی تمنا تھی. یہ امام کی خواہش تھی کہ ہمارا انقلاب ایک انفجار نور ہے، ایک نور پھیلنے کا ذریعہ ہے، یہ صرف سرزمین ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ انقلاب پوری دنیا میں پھیلے گا۔ وہ انقلاب یہی تو ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر امام خمینی کے انقلاب کو 32 سال گزر گئے، امام کی رحلت کو 22 سال گزر گئے، لیکن بہت دیر نہیں لگی۔ امام کے کام میں اور بہت سے لوگوں کے کاموں میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ کتنے ہی انقلاب پپا ہوئے مگر وہ باقی نہیں رہے، کتنی ہی تحریکیں چلیں مگر وہ سالم نہیں رہی، کتنی ہی تقدو سامنے لائی گئی مگر اس میں کوئی برکت نہیں رہی۔ امام کا یہ کارنامہ کہ آج تقریباً 32 سال اور امام کی رحلت کو 22 سال گزرنے کے بعد بھی امام خمینی کی فکر، ان کی ہمیں ہدایت اور ان کی رہنمائی بالکل تازہ اور نئی سی محسوس ہوتی ہے۔ برسی کا اجتماع کسی چیز کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ میں اور آپ مظاہرہ نہیں کر رہے کہ ہم کراچی والے بھی امام خمینی کو مانتے ہیں، یہ کسی چیز کا دکھاوا نہیں ہے، یہ کسی چیز کا تظاہر نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں امام خمینی پر غور کرنے کے لیے، ہم جمع ہوئے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہمارا یہ اجتماع در حقیقت پاکستان کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، ہمارا یہ اجتماع ہمارے شہر کے حالات کو بھی بہتر کر سکتا ہے، ہماری نفسوں پر، ہماری روحوں پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم ارادت، محبت اور الفت کے اظہار کے لیے ضرور جمع ہیں مگر یہ ہدف نہیں ہے، ہم احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ضرور جمع ہوئے ہیں مگر یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے ہمارے جمع ہونے کا۔ ارادت، محبت اور احساسات کا اظہار ایک سالم ذہن اور سالم ضمیر کی علامت ہے، مگر ہم اس سے بالاتر کچھ سوچنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور وہ ہمارا اجتماع اس وجہ سے ہے کہ ہم امام کے ان افکار سے اور امام کی اس زندگی سے استفادہ کریں، ان کے زندگی کے گوشوں سے کچھ اپنے لیے دسترخوان سے کچھ چن کر چلے جائیں، اور اپنی صحت بھی اچھی کریں، اور اپنی عمر بھی بابرکت بنائیں، اور اپنی زندگیوں کو بھی خوشحال بنائیں۔ میرے محترم سننے والوں، جب امام خمینی نے انقلاب وفا کیا تو عالم غرب میں کھلبلی سی تھی اور ایک اضطراب تھا کہ یہ خمینیت کیا ہے، کیا کوئی عزم ہے، کیا کوئی مکتب ہے، کیا کوئی دین پیش کیا جا رہا ہے، یا کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا اسلام لایا جا رہا ہے۔ لیکن امام خمینی نے در حقیقت اپنے افکار اور اپنے خطابات کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ خمینیت کوئی عزم، کوئی دین، کوئی نیا اسلام نہیں ہے، بلکہ خفتہ، نہفتہ، پوشیدہ اور دور افتادہ اور کتابوں میں گم اور لائبریریوں میں پوشیدہ ایک دین، جسے دین مبین اسلام کہا جاتا ہے، اس کو ایک مجسم شکل میں اتارنے کا نام خمینیت ہے، اسے عالمی سطح پر متعارف کروانے کا نام خمینیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، جس کی رگ و پے میں حیدری خون دوڑتا ہو، جس کی فکر میں حسینی جذبہ پوشیدہ ہو، جس کے ہاں فاطمی قربانی کا پہلو پایا جاتا ہو، جس میں اہل بیت کی سیرت کے جذبے پائے جاتے ہیں، وہ جب اپنے آپ کو ان تمام زیورات سے مزین کر لیتا ہے، جب وہ فاطمہ زہرا، محمد مصطفیٰ اور مہدی دورہ تک کی صفات کو اپنی زندگی کے اندر زیورات کے طور پر سجا لیتا ہے، تو پھر ایک شخصیت بن کر سامنے آتی ہے جسے خمینی بت شکن کہا جاتا ہے۔ خمینی کوئی مکتب، کوئی دین، کوئی عزم نہیں ہے، خمینی در حقیقت اسلام کی صحیح اور سچی تفسیر اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے دین کو عالی رکھوں گا، میں اپنے اسلام کو بلند رکھوں گا، میں اپنے قرآن کو زندہ رکھوں گا۔ یہ در حقیقت امام خمینی کے ذریعے سے اس صدی کے اندر ہمیں ایک اللہ کا عطیہ، ہدیہ اور نعمت پروردگار شمار کیا جائے۔ امام خمینی کی زندگی کے تین پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام خمینی کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو ہے، وہ ہے معنویت کا پہلو۔ اسے قابل خطیب بعض باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، معنویت و روحانیت، جو شخص، جو ذات ماہ مبارک رمضان کے اندر تین مرتبہ قرآن ختم کرتا ہو، ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہو. یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مصروف ترین شخصیت ہے، ایک مملکت چلا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت عطا کر رہا ہے. بقول رہبر انقلاب کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو امام کی طبیعت میں فرق آ جاتا تھا، امام کے رویے بدل جاتے تھے، امام کے طریقے تبدیل ہو جاتے تھے، امام کے روزمرہ کا جو امام کا نظام الاوقات تھا اس میں تبدیلی آ جاتی تھی. اس لیے کہ اب قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی رونق کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے. سب سے پہلا عظیم ترین پہلو، کوئی بھی شخصیت کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ بھی مستقبل کی، آپ میں بہت سارے اور ہم میں، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ مستقبل میں کچھ توفیق پا سکتے ہیں اگر امام خمینی کے اس عظیم دسترخوان سے کچھ اپنے لیے جزا اٹھا کر چلے جائیں. اور وہ سب سے بنیادی، رہبر انقلاب نے مجھے توفیق کی ایک اجتماع میں، مجلس میں بیٹھنے کی، جہاں رہبر نے کچھ نصیحتیں فرمائی، وہاں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی بھی معاشرے کی خدمت نہیں کر سکتے اگر تقوی، پرہیزگاری، معنویت اور روحانیت تمہارے پاس نہ ہو. امام کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو معنویت، روحانیت، اخلاص، سچائی، عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. یہ ایسے ہی نہیں تھا امام کے چہرے پر اطمینان جب 72 عزیز ترین امام کے اصحاب اور امام کے ساتھی جن میں ایک ڈاکٹر شہید بجتی تھے، جب شہید ہو جائیں تو امام کے چہرے پر اطمینان ہو اور کہیں کہ اگر اللہ ہمیں اس آزمائش میں دیکھنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں اس کو آزمائش دینے کے لیے. یہ جب طے ہو گیا کہ تہران پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہیلی کاپٹر تبس کے صحرا سے اڑ کر تہران پر حملہ کر دیں گے اور تہران کو ختم کر دیں گے، امام کو کوئی پریشانی نہیں تھی، چہرے پہ اطمینان تھا، سکون تھا. اپنے وصیت نامے میں فرما گئے میں نفس مطمئن اس دنیا سے جا رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے عزیزو، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے فکر میں حسینی جذبہ پایا جاتا ہے، جس کے وجود میں حسینیت پائی جاتی ہے، میں نفس مطمئن اس دنیا سے جا رہا ہوں. لہذا امام کی زندگی کا عظیم پہلو جسے معنویت سے تعبیر کیا جائے، اہل تضرع تھے، اہل دعا تھے، اہل گریہ تھے. امام اپنے نفس پہ بڑا کنٹرول رکھتے تھے. بہت مشکل بات ہے میرے عزیزوں، اگر کوئی شخصیت بن جائے وہ اپنے غلطی کا اقرار کر لے، بہت مشکل بات ہے. یہ بغیر مردانگی اسے کہتے ہیں. حضرت آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا نصیحت طلب کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ جملہ کہنا کہ مرد کی ایک زبان ہے، یہ مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی ہے، نفس پرست کی ایک زبان ہوتی ہے. مرد تو وہ ہوتا ہے جو کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ نہیں کہنا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا تھا، مجھے میں نے یہ کر دیا. مرد کی ایک زبان ہے، یہ کیا جملہ ہوا؟ نفس پرست کی ایک زبان ہوتی ہے، ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے، اپنی بات پہ جمے ہوئے، غلط بھی کہہ دیا تو جمے رہو، اڑے رہو، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی ہمت نہیں ہے. امام خمینی اہل تقوا، اہل ورا، اہل تضرع، اہل دعا. غرور نام کی چیز نہیں امام کے ہاں، بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے. اور امام نے اپنے ایک فرمان میں اور اپنے ایک بیان میں ارشاد بھی فرمایا کہ فلاں کام کے بارے میں، فلاں قضیے کے بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، امام نے اس بات کا اظہار کیا. یہ مردانگی کی علامت ہے، یہ انسان کی شجاعت کی علامت ہے. اتنا اس کے اندر حوصلہ دم ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کی. یہ بلند روح کی علامت ہے، یہ اونچے انسان کی علامت ہے. قد سے آدمی اونچا نہیں ہوتا، کپڑوں سے آدمی عظیم نہیں ہوتا، گاڑیوں سے آدمی محترم نہیں ہوتا، انسان انہی اخلاقی اقدار سے محترم ہوتا ہے، انہی چیزوں سے اس کی حیثیت میں اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. امام کی معنوی اور روحانی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ آج بھی امام کی اس ویڈیو کو تکرار کیا جا رہا تھا کہ آخری لمحے میں بھی ڈرپ لگی ہوئی ہے مگر نماز کو اول وقت میں ترک نہیں کیا. ڈاکٹر اور طبی عملہ امام کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، ڈرپ کو اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اس کو پکڑ کر، لیکن امام نے اپنی نماز کو ترک نہیں کیا. امام کی دختر فرماتی ہے کہ جب آخری لمحہ تھا رحلت کا، تو اس آخری لمحے میں امام خمینی نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی، تو وہ فرمانے لگی وہ اول وقت نماز کا وقت تھا. امام خمینی در حقیقت نماز پڑھ رہے تھے،
جتنا اللہ کی خدمت کر سکتے ہیں, جتنا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اس حد سے ہی صحیح کہ وہ ذکر اپنی زبان پہ دہرا رہے ہیں, اور کتنا بدن کو حرکت دے سکتے ہیں, کچھ انگلیوں کو حرکت دے دیتے ہیں. اور جب وہ حرکت انگلیوں کی ختم ہوئی تو امام کی روح پرواز کر دی. اہل ورا, اہل معنویت, اہل تجرب, اہل دعا, معنویت امام خمینی کی زندگی میں, مظہر معنویت, مظہر اخلاص امام کی زندگی کو کہا جائے. یہ معنویت ہی کا پہلو ہے کہ امام کی زندگی کے اندر خلوص بھرپور تھا, خرم شہر را خدا آزاد کر تھا. ہر کچھ مدت کے بعد جب شاید یہ پہلو آ جائے کہ صاحب ہم بڑے, ہم نے اتنا مشکل مرحلہ طے کر لیا, تو امام نے کہا نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو. جیسے امیر المومنین نے حضرت محمد حنفیہ سے کہا تھا جنگ جمل میں بھیجتے ہوئے, بیٹا جب جیت کے آؤ گے تو لوگ مرحبا بولیں گے, شاباش بولیں گے, آفرین بولیں گے, تو تمہارے اندر ایک خودی اور خود پسندی ایجاد ہوگی کہ میں نے کچھ کر دیا جو لوگ مجھے شاباش بول رہے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ, اس وقت اپنے آپ سے کہنا کہ یہ نصر اور یہ کامیابی, یہ فتح, یہ اللہ کی طرف سے. وہی فکر, وہی انداز میں عثمانی اپنا رہے ہیں. فرما رہے ہیں خرم شہر کو میں نے اور سپاہیوں نے آزاد نہیں کیا ہے, خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا ہے. یہ امام کی معنویت, روحانیت اور امام کی اللہ سے وابستگی کا ایک پہلو امام کی زندگی کا. دوسرا پہلو جو امام کی زندگی کے اندر عظیم ہے وہ ہے اقلائی پہلو, اقلانیت کا پہلو, تدبیر, تدبر, عقلی انداز سے معاملات کو آگے بڑھانا. ورنہ یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جلد بازی سے فیصلے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات امام خمینی دنیا میں جمہوریت کو متعارف کروانے والی تاریخ جمہوریت میں پہلی منفرد شخصیت ہے جس نے جمہوریت کی صحیح تعریف کی. پاکستان جمہوری ملک کہلاتا ہے. امام خمینی نے کہا یہ کیسا الیکشن ہے, یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس کے اندر 1,00,000 ووٹروں میں 10 امیدواروں اور بالترتیب 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, 5,000 ووٹ لے کر سب 1,00,000 ووٹ تو لے لیں, مگر 15,000 ووٹ لینے والا 85,000 ووٹ, 85,000 کے اوپر حاکم فرق پائے. تمہارے نظام جمہوریت میں تو یہی ہے, 1,00,000 ووٹروں میں جب 10 امیدوار ہوں گے اور سب سے زیادہ ووٹ لے گا 15,000, اس سے کم لے گا 13,000, 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 3,000, 4,000, تو جو سب سے زیادہ لے گا وہ کتنے آدمیوں کا نمائندہ ہے؟ وہ تو 15,000 کا نمائندہ ہے. امام نے فرمایا یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے لیے شرط ہے کہ جو الیکشن میں جیت رہا ہے اور جمہوری جمہور لوگوں کا, جمہور کا, عوام کا, لوگوں کا نمائندہ بن رہا ہے وہ کم سے کم 51% ووٹ لے, 50% سے زیادہ, ایک درجہ آگے ووٹ لے, تب جا کے وہ اکثریت کا نمائندہ کہلائے گا. امام پڑھے ہیں, آپ نے دیکھا کہ امام نے بہت سے, امام خمینی نے بہت سارے فیصلے انہیں پسند نہیں تھے, مگر اس کے باوجود کیونکہ سب کا فیصلہ ہے, مشاورت سے ہوا ہے, سب کی مشورے سے ہوا ہے, لہذا امام خمینی نے فیصلوں کے اوپر عمل کیا اور عمل کروایا کہ جو سب کی اکثریت کا فیصلہ ہے. بہت سارے ایسے مثالیں انقلاب اسلامی کے بعد سرزمین ایران کے اوپر اور آپ کے انقلاب کے مثالوں کے اندر موجود ہیں کہ جہاں ایسا ہوا. تیسرا پہلو امام خمینی کی زندگی کے اندر ہے, وہ ہے عدالت کا پہلو. عدالت, یہ فرض کیجئے میں پتہ نہیں دور سے میرے ہاتھ میں کاغذ کسی کو دکھائی دے رہا ہے یا دکھا رہا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تحریر لکھتے ہیں اور وہ آدھے صفحے پہ تحریر ختم ہو جاتی ہے اور ہم وہ کاغذ آگے بڑھا دیتے ہیں. امام خمینی فرماتے تھے یہ جو آدھا کاغذ تم نے ضائع کیا ہے اس کا کون حساب دیتا, یہ جو آدھا کاغذ تم نے پھاڑ کر پھینک دیا ہے, یا آدھے کاغذ پر لکھے آدھا کاغذ تم نے آگے بڑھا دیا ہے, اس کا کون حساب دے گا؟ امام خمینی اس حد تک, کس کا فرزند ہے بھائی جو چراغ بجھاتا ہو, جو ذاتی زندگی کی گفتگو میں کوئی اور چراغ جلاتا ہو, جو سرکاری زندگی کی گفتگو میں اور عوامی زندگی کی گفتگو میں کوئی اور چراغ جلاتا ہو, اس کا بیٹا ہے نا, اس کی نسل سے ہے نا, اس کی سیرت کو اور اس کی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے نا. لہذا پھر یہ باتیں امام خمینی سے ہی روا ہے, امام خمینی سے ہی مناسب بھی دکھائی دیتی ہیں. عدالت کا پہلو امام خمینی کی زندگی میں. لہذا شدید ان لوگوں پر سرسخت اور ناراض رہے کہ جن لوگوں نے عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق کی بحالی کے سے ہٹ کر بات کی. سب سے پہلا نعرہ امام کا تھا ہی مستضعفوں کے لیے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بات یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بات کریں یا شیعوں کی، شیعوں کی بات تو اس معنی میں حضرت نے کی نہیں، البتہ اپنے وصیت نامے میں لکھیں گے، وہ لکھ کر گئے کہ مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ مسلمان بن رہا ہوں، کیونکہ ایسی شخصیات اختلافی ہو جاتی ہیں کہ صاحب یہ شیعہ تھے یا سنی تھے، آخری وصیت نامے میں لکھ گئے کہ میں شیعہ مسلمان بن رہا ہوں. لیکن امام خمینی کا انقلاب شیعہ انقلاب نہیں تھا، امام خمینی کا انقلاب کوئی سنی انقلاب نہیں تھا، امام خمینی کا انقلاب انسانیت کا انقلاب تھا، انسانی اقدار، توجہ میری طرف ہے، انسانی اقدار کی بحالی کا انقلاب تھا. امام خمینی کا انقلاب در حقیقت امت کو اور انسانوں کو ان کی حالت رفتہ سے نکال کر، ان کی حیثیت رفتہ سے نکال کر انہیں حیثیت دینے کا انقلاب تھا، عدل و انصاف کی بات. میں یہاں امام کے جذبہ عدالت اور امام کے فکر عدالت سے استفادہ کرتا ہوا پاکستان کے حالات پر آپ سے کچھ دیر دو چار جملے کہنا چاہوں گا. سب سے بڑا مسئلہ وہ ڈرون حملے ہوں، وہ خود کچھ دھماکے ہوں، وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، ایک ہی ادارے کی طرف سے ہو رہے ہیں ڈرون حملے، جس کی طرف سے ہو رہے ہیں اسی کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، اسی کی طرف سے خود کچھ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، ایک ہی ادارے کی طرف سے ہو رہے ہیں. پاکستان میں مسئلہ بے عدالتی کا ہے، پاکستان مسئلہ ظالموں کی حکومت کا ہے، پاکستان کے اندر مسئلہ خاندان پرستی کا، قوم پرستی کا، عصبیت کا، لسانیت کا، فرقہ جرائی کا، خاندانوں کو پروموٹ کرنے کا مسئلہ ہے. بے عدالتی تو ہو اسی کو کہتے ہیں. آج امام خمینی کے نام پر ہم یہاں جمع ہیں، میں نے ایک جملہ کہا اسے تکرار کر رہا ہوں، کسی مظاہرے کے لیے جمع نہیں ہے، ہم امام خمینی کی زندگی سے سبق لینے کے لیے، درس لینے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر اور سچا اور اچھا بنانے کے لیے ہم امام خمینی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں آج ان کی برسی کی مناسبت سے. اللہ امام کی روح کو بلند ہے اسے بلند تر فرمائے. عدالت کا مسئلہ ہے پاکستان میں، عجیب و غریب پیچیدہ کھیل ہے پاکستان کے اندر. یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں عزیز ہے، ہم اس سے مخلص اور سچے ہیں، مگر ہرگز کسی ادارے پر تنقید، پاکستان کی سالمیت کی تنقید شمار نہ کی جائے. ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی بہتری چاہتے ہیں. بے عدالتی کا عالم یہ ہے کہ روز بروز، یہ بجٹ آپ نے دیکھا کیا ہوگا پاکستان کا آئندہ چند برس، آئندہ سال، شہر کے اندر مارنے والا نہیں پتا کون ہے اور مرنے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. عجیب و غریب کھیل، کہیں کوئی کسی انداز سے حملہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی اور کے اوپر اسے ڈال دیا جاتا ہے. پاکستان میں دو شجر ممنوعہ ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ تامل کا شکار ہیں. ایک شجر ممنوعہ وہ محافظ ہیں جو قاتل ہو گئے ہیں، اور ایک شجر ممنوعہ جنہوں نے قلم عدالت اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور عدالت ان کے چھ فٹ کے بدن سے بھی نہیں چمکتی. جوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، ان کے وارثوں کا کیا قصور ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے. نظام عدالت کے مطابق ہی اگر ان کو مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے طریقے سے عمل کیا جائے، اس پر نہیں کیا جاتا. بہت مشکل ہے چیزوں سے پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اول رجب ہے، دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اسے دین مبین اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. یا اللہ تجھے اسلام کا واسطہ، تجھے قرآن کا واسطہ، اس کی سالمیت ہمیں عطا فرما. بے عدالتی اس ملک پہ حاکم ہے. امام خمینی کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو اور پہلا پہلو وہ معنویت اور روحانیت، دوسرا پہلو عقلانی، عقلائی اور تدبر اور فکر کے مطابق آگے بڑھنا، اور تیسرا پہلو امام کی زندگی میں عدالت کا نفاذ. امام کی خواہش پوری ہو رہی ہے، مصر بیدار ہو رہا ہے، یمن بیدار ہو رہا ہے، لیبیا میں بیداری ہے، بحرین کے مسلمانوں کا کیا قصور ہے، کیوں اسے رنگ دیا جا رہا ہے سنی شیعہ کا، وہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں. شام کے اندر حکومت قصوروار اور بحرین کے اندر عوام قصوروار، یہ کیسی دوغلا پن ہے. رہبر اپنے خطاب میں ارشاد فرما رہے تھے سب سے بڑا منافق دنیا میں امریکہ ہے، मुर्दाबाद अमेरिका नहीं लगाएंगे आप?
मुर्दाबाद मुर्दाबाद
अमेरिका मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद
अमेरिका मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद
अमेरिका मुर्दाबाद।
दुनिया में सबसे बड़ा मुनाफिक अगर कोई है तो अमेरिका है। शाम में हुकूमत नाअहल है और बहरीन में अवाम बागी। क्या फर्क है भाई दोनों मुल्कों में? अगर शाम वाले अवाम अपनी हुकूक की बहाली की बात कर रहे हैं तो आप अवाम का साथ दीजिए, और बहरीन वाले क्या ज्यादा बात कर रहे हैं? बहरीन वाले तो कह रहे हैं आईन को बहाल करो, इससे ज्यादा तो उनका मुतालबा भी नहीं है। बहरीन वालों का मुतालबा तो यह है कि जमहूरियत को बहाल करो। तुम्हारे आईन में लिखा है कि 8 साल से ज्यादा कोई सदर नहीं हो सकता। ये दो दौरान ये गुजार चुका है आले खलीफा सलमान सुलेमान खलीफा आले खलीफा अल खलीफा सलमान सुलेमान अल आले खलीफा, ये दो दौरान ही अपने गुजार चुका है। जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं, आईन की बहाली की बात कर रहे हैं। इमाम बारगाहों को गिराया जा रहा है, मसाजिद को गिराया जा रहा है, कुरान चला है वहां पर, इमाम हुसैन के रोजे की शफी की वहां बेहरमती हुई है। ये अमरीका की दोगलापन और सरजमीन सऊदी अरब और सरजमीन अमारात की जानिब से बहरीन के मुसलमानों के खिलाफ वो जो अंदाज अपनाया गया वो काबिल मजम्मत है। इमाम खुमैनी मानवियत रूहानियत अकलानी और अकलाई फैसले और अदालत के नफाज का मजमुआ है। अल्लाह में हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई की सूरत में खुमैनी वक्त से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।